بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ جب تمہارا پروردگار ملائکہ کو وحی کر رہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، لہٰذا تم صاحبان ایمان کو ثبات قدم عطا کرو، میں عنقریب کفار کے دلوں میں رعب پیدا کر دوں گا، لہٰذا تم کفار کی گردن کو مار دو اور ان کی تمام انگلیوں کو پور پور کاٹ دو۔ یہ اس لیے ہے کہ ان لوگوں نے خدا اور رسول کی مخالفت کی ہے، اور جو خدا اور رسول کی مخالفت کرے گا تو خدا اس کے لیے سخت عذاب کرنے والا ہے۔ یہ تو دنیا کی سزا ہے جسے یہاں چکھو، اور اس کے بعد کافروں کے لیے جہنم کا عذاب بھی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں اور طہٰ شمیم اور دیگر دوستوں کا سلام پہنچے. ابھی آپ سامعین سورہ آل عمران کے آیات 26 اور 27 کی تلاوت اور ان آیات کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے. قاری تھے حبیب اللہ پور احمدی. اور اب اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ اس طرح سے ہے. سب سے پہلے آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے اور عالمی خبروں کے بعد سیاسی مسائل پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پروگرام انداز جہاں کے بعد آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے اور نعت کے بعد ہمارا روز کا سلسلہ وار پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پروگرام صبح امید کے بعد تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے اور پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد آج کے دن کے دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی. سامعین ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں. ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات IRIB ورلڈ سروس اپلیکیشن اور انٹرنیٹ کے ذریعے موبائل پر بھی براہ راست سنی جا سکتی ہیں. اسی طرح گزشتہ پروگراموں کے آرکائیو سے بھی آپ استفادہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ انٹرنیٹ پر ریڈیو اور ٹی وی نشریات اور دیگر پروگراموں کو دیکھنے اور سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں. انٹرنیٹ پر ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir. سامعین صبح کی نشریات میں خبروں کا بلٹن پاکستان کے وقت کے مطابق ٹھیک 6:30 بجے اور ہندوستان کے وقت کے مطابق 7 بجے پیش کیا جاتا ہے. تو اب سے کچھ لمحوں بعد عالمی خبروں کے ساتھ حاضر ہوں گے. سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیش خدمت ہے خاص خاص خبروں کا خلاصہ. جنرل قاسم سلیمانی کے قاتل اور اصلی مجرم کی حیثیت سے سابق امریکی صدر ٹرمپ پر مقدمہ چلایا جائے اور قصاص لیا جائے. صدر ابراہیم رئیسی کا خطاب. ایران پہلا ملک ہے جس نے داعش کے خلاف عراقی حکومت اور عوام کی بھرپور اور کھل کر مدد کی. سید حسن نصر اللہ کا بیان. پاک افغان سرحد پر باڑ لگانے کے حوالے سے پیچیدگیاں ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا بیان. اور اب پیش خبریں تفصیل سے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے قاتل اور اصلی مجرم کی حیثیت سے سابق امریکی صدر ٹرمپ پر مقدمہ چلایا جائے اور قصاص لیا جائے. صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر کل تہران کے مصلی امام خمینی میں منعقدہ برسی کے مرکزی پروگرام سے خطاب کیا. صدر مملکت ابراہیم رئیسی نے برسی کے اجتماع سے اپنے خطاب میں امریکیوں اور ایرانی عوام کے دشمنوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم نے سمجھا تھا کہ 3 جنوری کو قاسم سلیمانی ختم ہو گئے، لیکن یہ تمہارا خیال باطل ہے، کیونکہ 3 جنوری 2020 کو قاسم سلیمانی کی دوبارہ پیدائش کا دن ہے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر نے کہا کہ قاسم سلیمانی عراقی وزیر اعظم کے سرکاری مہمان تھے، لہذا امریکیوں نے انہیں شہید کر کے عراق کی توہین کی اور ایک پوری قوم کا قتل کیا. صدر ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ اگر ٹرمپ، پمپیو اور دیگر مجرموں پر ایک غیر جانبدار عدالت میں منصفانہ طریقے سے مقدمہ چلایا گیا اور اس ہولناک اور شرمناک جرم کی سزا دی گئی تو بہتر ہے، ورنہ یقین جانیے کہ امت خود انتقام لے گی. اسلامی جمہوری ایران کے صدر نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ حاج قاسم سلیمانی نے توانائیوں کو پہچان کر اور ان سے برمحل استفادہ کر کے حزب اللہ لبنان کو علاقائی و عالمی استقامتی محاذ میں تبدیل کر دیا. کہا کہ شہید قاسم سلیمانی نے ان کے جوانوں کی صلاحیتوں کو پہچان کر انہیں پورے جوش و ولولے، شجاعت و دلیری اور ہدف کے ساتھ سامراجی محاذ کے مقابلے میں اتارا. صدر ابراہیم رئیسی نے اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ قاسم سلیمانی ایک مکتب فکر کا نام ہے، کہا کہ یہ مکتب فکر قتل اور میزائل سے ختم نہیں ہوگا اور حاج قاسم سلیمانی کا مکتب اور نظریہ قائم و دائم رہے گا. تہران میں برسی کے مرکزی اجتماع سے شہید قاسم سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے بھی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حاج قاسم لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں. انہوں نے کہا کہ جو دشمن یہ سمجھ رہا تھا کہ اگر حاج قاسم کو شہید کر دے گا تو قاسم سلیمانی کا کلام، اثر اور ان کی آئیڈیولوجی ختم ہو جائے گی، آج اس طرح کے عظیم الشان اجتماعات کو دیکھ کر سمجھ رہا ہے کہ اس نے غلطی کی ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سربراہ سید حسن نصر اللہ نے شہداء مزاحمت کی دوسری برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایران پہلا ملک جس نے داعش کے خلاف عراقی حکومت اور عوام کی بھرپور اور کھل کر مدد کی۔ میئر خبر رساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے سربراہ نے کہا کہ جب عراق اور ایران میں مزاحمتی کمانڈروں کی یاد میں تقریبات منعقد کی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شہیدوں کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم شہداء کے راستے پر گامزن ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری حکومتوں اور ہمارے عوام کو قاتل اور مقتول نیز ظالم اور مظلوم کے درمیان خوب تشخیص کرنی چاہیے۔ عراقی حکومت کو بھی قاتل اور شہید کے درمیان پہچان کا اعلان کرنا چاہیے۔ ایران پہلا ملک ہے جس نے داعش کے حملے کے بعد عراقی حکومت اور عوام کی مدد کی، اور شہید سلیمانی اولین شخص ہیں جنہوں نے عراق کی حکومت کی دعوت پر داعش کا مقابلہ کرنے کے سلسلے میں کمر ہمت باندھی اور عراق میں داعش کو شکست سے دوچار کیا۔ شہید سلیمانی اور شہید ابو مہدی مہندس نے عراق میں پائیدار امن و صلح قائم کر کے امریکہ کو ہمیشہ کے لیے رسوا کر دیا، کیونکہ امریکہ حقیقت میں داعش دہشت گردوں کی مدد کر رہا تھا اور عراق میں باقی رہنے کے لیے جگہ بنا رہا تھا۔ یمن کے وزیر خارجہ کہنا ہے کہ شہید جنرل سلیمانی امت اسلامی کے شیر ہیں جن کو تاریخ نے لازوال بنا دیا۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یمن کی قومی سالویشن حکومت کے وزیر خارجہ ہشام شرف نے بیان کرتے ہوئے کہ شہید سلیمانی مظلوموں اور کمزوروں کے یار و مددگار تھے، کہا کہ وہ دنیا کے سبھی لوگوں کے محبوب ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی کا مکتب جہاد اور ان کا زندگی نامہ بدستور روشن ہے اور دنیا کے تمام انقلابی اور حریت پسند اس سے روشنی لے رہے ہیں۔ یمن کے وزیر خارجہ کہنا تھا کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی مظلوموں اور کمزوروں کی طاقت کا مظہر تھے اور استقامت اور مزاحمت ان کے نظریات اور ان کے زندگی نامے سے سبق سیکھتا ہے۔ یورپی پارلیمنٹ کے رکن کا کہنا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کا قتل بین الاقوامی قوانین کی توہین ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یورپی پارلیمنٹ میں آئرلینڈ کے نمائندے میک والاس نے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی دوسری برسی کے موقع پر اپنے پیغام میں کہا کہ جنرل قاسم سلیمانی کا قتل امریکہ کے وحشیانہ جرائم کی علامت، عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اعلامیے کی توہین تھی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ 2 سال پہلے جنرل قاسم سلیمانی کا قتل امریکی حکومت کا وحشیانہ جرم تھا جس نے ایک بار پھر عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے اعلامیے کی توہین ظاہر کر دی۔ ویانہ مذاکرات میں ایرانی وفد کے سربراہ علی باقری کنی نے پابندیوں کی منسوخی پر مذاکرات کے 8ویں دور کے دوسرے مرحلے میں اپنی گہری سفارتی مشاورتوں کے سلسلے میں جوہری معاہدے کے مشترکہ کمیشن کے کوآرڈینیٹر اینریکا مورا سے ملاقات کی۔ رپورٹ کے مطابق اس ملاقات میں دونوں فریق نے آنے والے دنوں کے اجلاسوں اور گفتگو کے منصوبوں سے متعلق بات چیت انجام دی ہے۔ واضح ہے کہ ویانہ جوہری مذاکرات کے 8ویں دور کا 27 دسمبر کو آغاز کیا گیا اور 30 دسمبر کو نئے عیسوی سال کی چھٹیوں اور مذاکراتی ہالز کی بندش کی وجہ سے مذاکرات کا یہ دور 3 دن کے وقفے کے بعد پیر کو پھر سے شروع ہو گیا۔ ایک یورپی ذریعے نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ گزشتہ 2 دوروں میں مذاکرات اچھے ماحول میں ہوئے، تمام وفود کا نقطہ نظر سنجیدہ تھا اور سب نے ایک دوسرے سے تعاون کیا۔ اس باخبر ذریعے کے مطابق گزشتہ ہفتے کی بات چیت 2 شعبوں میں پابندیاں ہٹانے کے معاملے اور تصدیق اور ضمانت پر مرکوز تھی۔ انہوں نے کہا کہ بات چیت درست سمت میں آگے بڑھ رہی ہے اور کسی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بات چیت کی رفتار کو بڑھانا ہوگا۔ واضح ہے کہ اعلی ایرانی سفارتکار علی باقری کنی نے پچھلے جمعرات کو نئے عیسوی سال کی چھٹیوں کی وجہ سے مذاکرات میں وقفے کے قریب ہونے پر ایرنا کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ ویانا میں ہونے والے حالیہ مذاکرات کے نتیجے میں پابندیاں ہٹانے میں اچھی پیش رفت ہوئی ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان کے سلسلے میں ایران اور تمام پڑوسی ملک جس بات پر زور دیتے ہیں وہ ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل ہے کہ جس میں اس ملک کی تمام قوموں کی شرکت ہو۔ ترجمان وزارت خارجہ سعید خطیب زادہ نے 2 شنبہ کو ایک پریس کانفرنس میں کہا کہ افغان عوام کے بارے میں اسلامی جمہوریہ ایران کی پالیسی پوری طرح سے واضح رہی اور تمام مسائل کے باوجود ہم نے یہی کوشش کی ہے کہ افغان عوام کے لیے چاہے وہ پناہ گزیں ہوں یا افغانستان کے اندر حالات بہتر ہوں۔ انہوں نے بتایا کہ ہم افغانستان کے تمام فریقوں سے رابطے میں ہیں اور خصوصی نمائندے جناب قمی کے دور افغانستان کے دوران اسلامی جمہوریہ ایران کے موقف کو باریک بینی کے ساتھ طالبان کے سامنے واضح کیا گیا اور ہم ابھی طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے کے مرحلے میں نہیں ہیں اور ہمیں امید ہے کہ کابل کے حکام ایسی سمت میں آگے بڑھیں گے جہاں انہیں بین الاقوامی طور پر تسلیم کیے جانے کی منزل مل جائے گی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاک افغان سرحد پر باڑ اکھاڑنے اور معاملے کو اچھالنے کا ذمہ دار کچھ شرپسند عناصر کو قرار دیتے ہوئے اعتراف کیا ہے کہ باڑ لگانے کے حوالے سے کچھ الجھنے ہیں، لیکن اس معاملے پر افغان حکومت سے بات کی جا رہی ہے۔ وزیر خارجہ نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں اس طرح کے واقعات ہوئے اور ہم نے اس معاملے کو افغان حکومت کے ساتھ سفارتی سطح پر اٹھایا ہے۔ یاد رہے کہ سوشل میڈیا پر ویڈیوز زیر گردش ہیں جس میں طالبان کو پاک افغان سرحد پر لگائی گئی باڑ کے ایک حصے کو اکھاڑتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ کچھ شرپسند عناصر اس مسئلے کو غیر ضروری طور پر اچھال ہیں، لیکن ہم اس پر غور کر رہے ہیں اور افغان حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ امید ہے کہ ہم اس مسئلے کو سفارتی طور پر حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ عراق کی رضاکار فورس الحشد الشعبی کا کہنا ہے کہ عراق کے خلاف حملوں میں ریاض ملوث ہے۔ فارس نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق عراقی رضاکار فورس الحشد الشعبی کے میڈیا انچارج نے اطلاع دی کہ سعودی عرب سے عراق کے اجتماعی ڈھانچے کو ٹارگٹ کیے جانے کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ مہند القابی کہنا ہے کہ سیاسی، اجتماعی اور میڈیا کے شعبے میں فتنہ و فساد پیدا کرنے کے لیے الیکٹرانک جنگ کے ذریعے عراق کے اجتماعی ڈھانچے کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور یہ منصوبہ سعودی عرب سے چلایا جا رہا ہے۔ انہوں نے العہد ویب سائٹ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ اور سعودی فرما روا کی جانب سے سعودی عرب میں اعتدال کے مرکز کا افتتاح عراقی میڈیا کو نشانہ بنانے اور اس ملک میں فرقہ وارانہ فسادات اور جھگڑوں کو ہوا دینے کی کوشش ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عراقی میڈیا کا مذاق اڑانا اس مرکز کی ترجیحات میں شامل ہے۔ یمن کے مسلح افواج کے ترجمان یحییٰ سری نے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے ایک جنگی بحری جہاز کو ضبط کر لیا گیا جس سے یمن کی سلامتی کو خطرہ تھا۔ یمنی فوج نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز کو ضبط کیا گیا جس پر فوجی ساز و سامان تھا اور وہ یمن کی آبی سرحد میں بغیر کسی اجازت کے داخل ہوا تھا۔ یحییٰ سری نے سعودی اتحاد کو ضبط شدہ بحری جہاز پر کسی قسم کی کارروائی کی جانب سے خبردار کیا ہے کیونکہ اس میں مختلف ملکوں سے تعلق رکھنے والے عملے کے اراکین موجود ہیں۔ یمن کے اعلی مذاکرات کار محمد عبدالسلام نے متحدہ عرب امارات کے ایک بحری جہاز کو ضبط کیے جانے کی خبر کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ متحدہ عرب امارات کے بحری جہاز کو ضبط کرنا یمن کی قوم کا قانونی حق ہے اور مسلح فوج بھی اس بارے میں باقاعدہ بیان جاری کرے گی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ ابھی آپ سامعین عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام انداز جہاں۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے آپ سامعین کے استفادے کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے سرداران محاذ استقامت کی شہادت کی دوسری برسی۔ اس موضوع پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر احمد عباس نقوی صاحب کو، اور ہمارے ساتھ کراچی سے رابطے ہوں گے پاکستان کے سرکردہ تجزیہ نگار جناب راشد احد صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں تہران میں موجود اپنے مہمان احمد عباس صاحب سے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
احمد، دو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد مکتب سلیمانی اور نظریۂ سلیمانی کو آپ کتنا مؤثر دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیے، ایک تو یہ چیز بہت مضبوطی کے ساتھ لوگوں کے ذہنوں میں آ چکی ہے کہ شہید قاسم سلیمانی یہ ایک شخصیت کے بجائے ایک مکتب فکر ہیں۔ اگر آپ دیکھیے تو جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، یہ ابھی دوسری برسی ہے، دو سال ہو رہے ہیں، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی شہادت کے بعد جس طرح سے بڑے پیمانے پر مختلف ملکوں میں لوگوں نے اپنے جذبات کا اظہار کیا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ دائرہ مزید وسیع ہوا ہے۔ اور آج ابھی خبروں میں تھا کہ 60 سے زائد ملکوں سے عقیدت مند اور زائرین کرمان شہر پہنچے ہیں اظہار عقیدت کے لیے. تو یہ تو شہید سے لوگوں کا قلبی اور جذباتی لگاؤ ہے. دوسری بات ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس پورے خطے میں, مغربی ایشیا کے پورے خطے میں جو مزاحمتی محاذ قائم ہوا ہے وہ دن بدن اس کی طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے. طاقت میں اضافہ ہو رہا ہے, اس کا ایک واضح ثبوت یہ ہے کہ اس علاقے میں امریکہ موجود ہے, اس علاقے میں اسرائیل کا غیر قانونی وجود ہے. امریکہ اپنے آپ کو سمیٹ رہا ہے, افغانستان سے وہ فرار ہو چکا ہے, عراق سے فرار ہونے کی تیاری ہے اور اس کے اوپر دباؤ ہے, اگر وہ نہیں بھی چاہتا ہے تو بھی اس پہ دباؤ ہے کہ وہاں سے باہر نکلے, الگ الگ بہانے سے رکنا چاہتا ہے لیکن اسے باہر نکلنا پڑ رہا ہے. خود اسرائیل کی اگر آپ حالات دیکھیں, اسرائیل کے جو اندر جو ڈیبیٹ اس وقت ہے اسرائیل کی وہاں کے ذرائع ابلاغ میں, اسرائیل کے سیاسی حلقوں میں, وہ یہ ہے کہ اسرائیل کو اپنا وجود خطرے میں نظر آ رہا ہے. اسرائیل اپنے آپ کو گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے. اب اسرائیل میں یہ بات ہو رہی کہ اگر ذرا سا بھی کچھ ہوتا ہے تو کئی محاذ ایک ساتھ بھڑک اٹھیں گے کسی آتش فشا کی طرح. تو یہ چیزیں, یہ علامتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ قاسم سلیمانی صاحب کے بعد یہ محاذ مضبوط ہوا ہے. وہ مکتب فکر اور ان کا جو ایک نظریہ ہے قاسم سلیمانی صاحب کے, علاقائی ممالک آپس میں متحد رہیں, قومیں آپس میں متحد رہیں, بیرونی طاقتوں کو باہر نکالا جائے, یہ چیز ہم دیکھتے ہیں کہ اور زیادہ مضبوط ہوئی ہے.
جی چلتے ہیں اس وقت کراچی جہاں سماج ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے سرکردہ طرز نگار جناب راشد احا صاحب. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی راشد احا صاحب, آج دو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد سرداران محاذ استقامت بالخصوص شہید جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کو, دو سال کا عرصہ گزرنے کے بعد آپ شہید کے نظریے کو اور ان کے مکتب اور اس مکتب کے دائرے کو کتنا وسیع تر دیکھ رہے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ شہید کے پاکیزہ خون سے مزاحمت جو مزاحمت نے اسلامی مزاحمت نے, علاقے کی مزاحمت اسلامی نے یا اسلامی مزاحمت کے محاذ نے علاقے میں, یعنی وسعت بھی اختیار کی ہے, اس کی توسیع ہوئی ہے اور ساتھ ساتھ عمق میں بھی, گہرائی میں بھی بہت ہی مضبوط ہوئی. سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ شہید قاسم سلیمانی, اب واقعتاً یہی جو بات آپ نے رہبر کے حوالے سے قول کو نقل کیا جس کی تائید رہبر نے بھی کی, کہ وہ سردار سلیمانی جو سے زیادہ شہید سلیمانی اس وقت پوری دنیا کے تسلط پسند طاقتوں کے لیے, تسلط پسند نظام کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. یا لوگ کہہ رہے ہیں مختلف دانشور کی ایک لیجنڈ, یعنی ایک لیجنڈ تھے, ایک خارق العادت اور محیر العقول شخصیت تھی جس نے بالکل طاقت کے توازن کو تبدیل کر دیا, جس کی امید نہیں تھی, اس لیے کہ ویسٹ کا جو تسلط تھا ایک نظام کے ساتھ تھا, وہ نظام بہت ہی کمپیکٹ اور کمپریہنسو تھا, بالخصوص ڈیفنس کے لحاظ سے, سائنس اور ٹیکنالوجی کے لحاظ سے, لیٹسٹ ویپنز کے لحاظ سے بہت ہی زیادہ, پھر یہ کہ الیکٹرونک وارفیئر کے لحاظ سے گویا کہ بہت ہی یعنی کہ ہائی ٹیکنالوجی پر مبنی تھا. قاسم سلیمانی, شہید قاسم سلیمانی کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے کنسیو کیا کہ اس جسے اکثر دوسرے, یعنی کہ جو میٹریلسٹک فلسفی کے زیر سایہ جیتے ہیں, ایسے بھی جو امریکہ کے دشمن ہیں یا تسلط پسند طاقتوں کے مخالف تھے, وہ ہمت ہار چکے, وہ فرسٹریشن کا شکار ہو گئے, لیکن قاسم سلیمانی نے اس بات کو بڑا ڈیپلی غور کیا کہ امام خمینی جو انقلاب لائے, اس کے نتیجے میں جو اسلامی نظام مملکت قائم ہوا اور وہ ابھی نوزائیدہ حالت میں ہے, اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہم کیا کنٹریبیوٹ شن دے سکتے ہیں, ہم کس طرح کنٹریبیوٹ کریں, اور یہ اور ان کی ساری پلاننگ جو ہوئی اس کے بعد وہ بڑی ویل تھاٹ آؤٹ تھی, کوئی معمولی پلاننگ نہیں تھی, بڑے ہی پیچیدہ نظام کو, بڑے ہی سوفسٹیکیٹڈ انٹیلیجنس آپریشن وغیرہ سے
جی.
ہم یعنی کہ حامل تھا یہ امریکہ اور تسلط پسند طاقتیں حامل تھی, ان سب کے مقابلے میں جو اسٹریٹجی اختیار کی بڑے حوصلے سے, بڑے صبر و تحمل سے, اس میں کسی جلد بازی نہیں کی, اور پورے علاقے میں ایسا لگا تسلط پسند طاقتوں کو کہ قاسم سلیمانی نے ہمارے پیروں سے زمین نکال دی. رہبر معاذ
بہت شکریہ. میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں, میں پھر آ جاؤں گا آپ کی خدمت میں. احمد عباس صاحب, رہبر انقلاب اسلامی نے شہادت کے بعد, قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد انتقام سخت کی عبارت استعمال کی تھی, جملہ استعمال کیا تھا اور کہا تھا سخت انتقام لیا جائے گا, اور ظاہر ہے کہ سخت انتقام کا مطلب نہیں کہ فوری طور پر یا کسی قہری طریقے سے ہی لیا جائے. تو اب جو افغانستان سے امریکی فوج کا انخلا ہوا ہے اور اب عراق سے بھی دہشت گرد امریکی فوج نکلنے پر مجبور ہوئی ہے, تو کیا سمجھا جائے کہ انتقام سخت کا ہی ایک عنوان ہے یا ایک سلسلہ ہے؟
دیکھیے, رہبر انقلاب اسلامی نے جس وقت انتقام کی بات کی تھی اس میں ایک تو یہ کہا تھا کہ اصلی انتقام یہ ہوگا کہ اس پورے علاقے سے امریکہ کو بے دخل کر دیا جائے گا, تو اور اس میں یہ انتقام لینے والے وہ تمام مزاحمتی فورسز ہوں گی جو پورے علاقے میں پھیلی ہوئی. رہبر کے الفاظ الگ تھے لیکن مفہوم اس طرح کا تھا. تو یہ تو واضح کر دیا, تو اس وجہ سے بھی بالکل واضح ہے کہ اور ابھی جو تازہ خطاب ہے اس میں جو تبدیلیاں آئی ہیں اس میں حوالہ دیا, ذکر کیا ہے کہ افغانستان سے امریکہ کا فرار ہونا اور باقی علاقے کے عراق کے حالات, لبنان کے حالات, یمن کے حالات, تو یہ اصلی انتقام ہے, یہ بڑا, یہ اسٹریٹیجک انتقام ہے, یہ ایسا انتقام ہے کہ جو پورے علاقے کی تصویر اور پورے علاقے کا نقشہ اور رخ بدل دے گا, اور واقعی یہ تبدیلی آ رہی ہے, یہ ایک سلسلہ ہے جو آگے بڑھ رہا ہے. دیکھیں یہ تبدیلی آئے گی تو اس پورے علاقے میں طاقت کا توازن بدل چکا ہے اور مزید یہ بدل جائے گا. علاقے میں جو اتحادیوں کی صف بندی ہے وہ الگ ہو جائے گی, محاذ بندی جس طرح سے وہ الگ طرح کی ہو جائے گی, اور صرف علاقے کے ایک ایک ملک کے اندر اندر تبدیلیاں آئیں گی, چونکہ بہت سے ملکوں میں بیرونی طاقتوں کی بڑی مداخلت ہے. اگر یہ ان کا اثر رسوخ یہاں سے ہٹا اور ختم ہوا تو آپ کو عراق میں بھی اس کا فرق نظر آئے گا, آپ کو لبنان میں بھی اس کا فرق واضح طور پر نظر آئے گا, آپ کو بحرین میں بھی اس کا فرق نظر آئے گا, باقی علاقے کے دیگر ممالک میں. تو یہ ایک بڑی تبدیلی ہے, یہ ایک اسٹریٹجک انتقام ہے. ظاہر ہے قاسم سلیمانی صاحب اسی مقصد کے لیے, ان اہم مقاصد کے لیے سرگرم تھے اور اسی کے لیے انہوں نے قربانی دی اپنی جان کی, تو اور انتقام بھی ظاہر پھر یہ ہوگا کہ ان کا یہ ہدف مکمل ہو, پورا کیا جائے. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ نے ایک سے زیادہ مرتبہ رہبر انقلاب اسلامی نے اس پہ تاکید کی کہ ہمیں جہاں بھی موقع ملے گا وہ قتل کرنے والے اور اس کے حکم دینے والے جو افراد ہیں ہم ان سے انتقام ضرور لیں. تو اب انتقام کی نوعیت کیا ہوگی یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن یہ ضرور واضح ہے کہ اس پہ بہت ہی باریک بینی سے اس پہ کام ہو رہا ہے کہ وہ افراد کون سے تھے جو ملوث تھے. کچھ جگہوں پر تو اس طرح کی خبریں بھی آنے لگی ہیں کہ ان فورسز نے 124 لوگوں کے نام, امریکنز کے نام طے کر لیے ہیں, لیکن یہ میرے خیال سے مصدقہ بھی میں نہیں دیکھ سکا. کچھ جگہوں پر میں نے دیکھا کہ جو اس پورے پروسیس میں شامل تھے. تو بہرحال یہ ایک مشن ہے جو کہ قائم رہے گا, باقی رہے گا, اور ایک ہدف کے طور پر رہے گا مد نظر ان فورسز کے جس علاقے میں.
جی جناب راشد احمد صاحب, وقت میرا ختم ہو چاہتا ہے, آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا راشد صاحب کے. رہبر انقلاب اسلامی نے بھی حالیہ اپنے دو روز کے قبل کے خطاب میں فرمایا تھا کہ قاسم سلیمانی تابد باقی رہنے والی کا حقیقت کا نام ہے, کس شکل میں یہ باقی رہے گی حقیقت؟
بلا شبہ رہبر کی بات جو ہے وہ ایک حق و حقیقت پر مبنی ہے, اور وہ یقیناً یعنی یہ جو مزاحمت کا کلچر دیا ہے, مزاحمت کو ایک یعنی کہ الہی قدروں کے زیر سایہ جو انسٹیٹیوشنائز کیا ہے, اب مزاحمت, ظلم کے خلاف مزاحمت, مظلوم قوموں کی امداد, ہمسایہ ممالک سے تعاون, یہ سب چیز, یا جیسا کہ قاسم سلیمانی بیٹل فیلڈ کے آدمی تو تھے یہ سب جانتے ہیں, لیکن ڈپلومیسی میں بھی ان کا کمال ہے. ان کا کمال جو ہے خود ویل یعنی ویلفیئر سروسز میں ہے, جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیلاب میں جس طرح سے انہوں نے مدد کی, اور جس طریقے سے ایران کے سیلاب میں جو اپنا رول ادا کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری صرف انہوں نے اپنے پر ان چیزوں کو منحصر نہیں رکھا, ساتھ وہ ایسے افراد بھی تیار کرتے گئے, چاہے وہ یعنی ملٹری اسٹریٹجی کا معاملہ ہو, ان کے سب یہ ساری چیزیں جو ہے انسٹیٹیوشنلائز ہو جائیں. اور الحمدللہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر چیز میں, چاہے وہ مزاحمت کا کلچر ہو, چاہے وہ یعنی کہ مظلوموں کی حمایت کا معاملہ ہو, یہ سب میں ایک انسٹیٹیوشن, اس کی پالیسی بڑی انسٹیٹیوشنلائز ہو جائے گی, اور محض شخصیت پر مصر نہیں ہے بلکہ ایک پورا نظام اب اس کی طرف بڑھ رہا ہے.
بہت شکریہ, بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس رضوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. بہت شکریہ.
ابھی آپ سامعین پروگرام انداز جہاں سماعت فرما رہے تھے. نشریات آبی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں, اور سامعین اب پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, جو لے کے شفاعت کا, جو لے کے شفاعت کا یقین نکلے تھے گھر سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے, تصویر کرم بن کے اٹھے ہیں تیرے در سے. سب فکر جہاں چھوڑ کے نکلو ذرا گھر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ سفر سے, تقدیر بناؤ گے تیبہ کے سفر سے. گزریں گے ادھر سے مائل بکرم ہو کے, وہ گزریں گے ادھر سے.
ابھی آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے. نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں. سامعین، ہماری صبح کی پہلی مجلس کی یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں، اور انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. آپ اس پر رجوع کر سکتے ہیں اور ہمارے پروگرام سن سکتے ہیں اور ٹی وی پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔ سامعین، اس مرحلے میں پہلے آپ سماعت فرمائیں گے پروگرام صبح امید، جس کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا، اور پھر آج کے دن کی دعا پر اس وقت کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔ تو سامعین لیجئے، اس مرحلے میں پہلے سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام۔ آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، خدا کا سب سے محبوب بندہ وہ ہے جو خدا کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اور خدا کا سب سے بڑا دشمن وہ ہے جو خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اس کرۂ ارض پر بسنے والا ہر انسان اپنی گھریلو ضروریات پوری کرنے کے لیے شب و روز معاشی تگودو کرتا ہے، اور بڑی محنت سے اپنی اور اپنے گھر والوں کی کفالت کے لیے روزی کماتا ہے۔ اگر وہ یہ تمام کام احکامات الہیہ کے مطابق انجام دے تو یہ سب عبادت بن جاتے ہیں، لیکن اگر اس کام میں اس نے اسلامی ضابطوں کی پابندی نہیں کی اور انہیں توڑتے ہوئے غلط طریقے اختیار کیے، یا معاشی جد و جہد کے نام پر دوسروں کے حقوق غصب کرنے شروع کر دیے، تو یہی کوشش اس کے لیے آخرت میں رسوائی کا سامان بن سکتی ہے۔ ہماری عام زندگی میں شکم ہماری توجہ اور ہماری بنیادی جد و جہد کا مرکز ہوتا ہے، اس کی سیری کے لیے لوگ خوب جد و جہد کرتے ہیں اور ایسی روزی کمانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے حکم کے مطابق ہو، یعنی جائز اور درست ہو۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جائز روزی کمانا کسی بھی انسان کے لیے مشکل یا ناممکن نہیں ہے، کیونکہ پروردگار عالم نے ایک طرف انسان کو خلق فرمایا تو ساتھ ہی اس کی روزی کے وسائل بھی پیدا فرما دیے، اور اس کے لیے وہ سہولیات مہیا کر دی کہ انسان عملی کوشش کر کے اس دنیا میں اپنا وجود برقرار رکھ سکتا ہے۔ پروردگار عالم نے ہمارے استعمال اور فائدے کے لیے متعدد نعمتیں پیدا کی ہیں، اور ساتھ ہی یہ تاکید بھی کر دی کہ ہم ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے احکامات الہیہ سے منہ نہ موڑیں اور اسلامی ہدایت کے مطابق ان سے مستفید ہوں۔ اسی کے ساتھ یہ تاکید بھی کر دی کہ ان نعمتوں پر اپنے پالنے والے رب کا شکریہ بھی ادا کریں کہ اس نے ہمارے لیے یہ آسانیاں پیدا کیں۔ وہ رب العالمین ہے، اگر چاہتا تو ان چیزوں کو پیدا نہ کرتا، مگر اسے اپنے تمام بندوں کی بھلائی اور بہبود عزیز ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے کسی دکھ یا تکلیف میں مبتلا نہ ہوں، اس لیے اس نے نعمتوں کے انبار لگا دیے، جن سے ایک طرف اہل ایمان مستفید ہوتے ہیں تو دوسری جانب وہ لوگ بھی فیض اٹھاتے ہیں جو اس کے نافرمان ہیں۔ لیکن رب کی عطا تو سب کے لیے ہے، اور اس سے بڑا منصف کوئی نہیں، اس لیے اس کی عنایات سے سبھی مستفید ہوتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ خوش نصیب اس کا شکر ادا کرتے ہیں اور بد نصیبوں کو اس کے شکر کی توفیق ہی نہیں ملتی۔ قرآن کریم میں ارشاد رب العزت ہوتا ہے، اللہ ہی نے تمہارے لیے یہ مویشی بنائے ہیں تاکہ ان میں سے کسی پر تم سوار ہو اور کسی کا گوشت کھاؤ، ان کے اندر تمہارے لیے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، اللہ تمہیں اپنی یہ نشانیاں دکھا رہا ہے، آخر تم اس کی کن کن نشانیوں کا انکار کرو گے؟ حالانکہ انسان کو اپنے پروردگار کا احسان ماننا چاہیے اور اس کے سامنے سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ کاش ہم اپنے رب کی ان نشانیوں کو دیکھیں اور سمجھیں کہ ہمارا رب کس قدر مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ خداوند عالم سورہ نحل کی 112 آیت میں ارشاد فرماتا ہے، خدا نے ایک گاؤں کی مثال بیان کی ہے جس کے باسی امن اور اطمینان سے رہتے تھے، ہر طرف سے ان کے پاس با فراغت روزی چلی آتی تھی، خشکی اور تری دونوں سے۔ پھر انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناشکری کی تو خدا نے بھوک اور خوف کو ان کا اوڑھنا بچھونا بنا کر ان کے کرتوتوں کا انہیں مزہ چکھا دیا۔ لباس کا ذکر ان کو گھیر لینے کی مناسبت سے کیا گیا ہے، یعنی جس طرح لباس پہننے والے کو ڈھانک لیتا ہے اسی طرح عذاب نے انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ اس آیت میں گاؤں سے شہر مکہ مراد ہے جس کے باشندے 7 سال تک کال اور بھوک میں مبتلا رہے تھے اور مجبوری اور بھوک سے ان کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ جلی ہوئی ہڈیاں، مردار گوشت اور خون کھاتے تھے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے کرگل لداخ سے انتظار علی صاحب لکھتے ہیں، ریڈیو تہران کی نشریات صاف ستھری آواز میں سنائی دے رہی ہے، کبھی کبھی کچھ خراب ہو جاتی ہے لیکن قابل سماعت ہوتی ہے۔ ریڈیو تہران سے کرگل لداخ کی رپورٹیں بھی نشر ہوتی ہیں، سن کر اچھا لگتا ہے۔ ریڈیو تہران نے بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی برسی پر نہایت ہی شاندار خصوصی پروگرام نشر کیے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی برسی کی مناسبت سے ہمارے یہاں بھی ایک بہت بڑا پروگرام منعقد ہوا جس میں علماء کرام اور دانشوروں نے بانی انقلاب اسلامی کی شخصیت پر روشنی ڈالی۔ ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے تمام پروگرام ہماری توجہ کا باعث ہوتے ہیں۔ اور سامعین محترم، انتظار علی صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
سمین، رمضان کا مبارک مہینہ تھا۔ کچھ نوجوانوں نے ایک بوڑھے شخص کو دیکھا کہ لوگوں کی نظروں سے چھپ کر کھانا کھا رہا ہے۔ انہوں نے بوڑھے شخص سے کہا، اے ضعیف العمر، کیا آپ روزے سے نہیں ہیں؟ بوڑھے آدمی نے جواب میں کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو، میں روزے سے ہوں، صرف پانی اور کھانا کھا رہا ہوں۔ یہ سن کر تمام نوجوان ہنس پڑے اور کہا، یقیناً۔ بوڑھے آدمی نے کہا، ہاں، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں کسی کو بری نظروں سے نہیں دیکھتا، کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، باتوں باتوں میں کسی کو گالی نہیں دیتا، کسی کو ناحق نہیں ستاتا، کسی کے مال کو للچائی ہوئی نظروں سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی کسی کی غیبت کرتا ہوں۔ اس کے بعد بوڑھے شخص نے نوجوانوں سے کہا، کیا تم لوگ بھی روزے سے ہو؟ ان میں سے ایک شخص جو اپنے سر کو شرم سے نیچے جھکائے ہوئے تھا آہستہ سے بولا، نہیں، ہم لوگ روزے سے نہیں ہیں، صرف پانی اور کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ.
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے چھڑوکے لے کر حاضر خدمت ہیں. مریم زہرا کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 14 دیما، 1 جمادی الثانی اور 4 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے. یکم جمادی الثانی 659 ہجری قمری کو اندلسی ادیب، محدث اور فقی ابن سید الناس نے تیونس میں وفات پائی. وہ 597 ہجری قمری میں موجودہ اسپین کے علاقے اشبیلیا کے قریب واقع ایک علاقے میں پیدا ہوئے تھے اور وہیں اپنی تعلیم کا آغاز کیا. ابن سید الناس برسوں تک درس و تدریس میں مشغول رہے اور بہت سے شاگردوں کی تربیت کی. وہ شعر گوئی کی بھی اچھی صلاحیت رکھتے تھے اور ان کے اکثر اشعار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں ہیں. چار جنوری 1931 عیسوی کو برصغیر کی تحریک آزادی کے ایک معروف رہنما مولانا محمد علی جوہر کا انتقال ہوا. وہ 10 دسمبر 1878 عیسوی کو پیدا ہوئے تھے. انہوں نے ریاست رامپور میں چیف ایجوکیشن آفیسر کی حیثیت سے ملازمت کا آغاز کیا، لیکن بہت جلد وہ اس ریاستی ملازمت سے استعفیٰ دے کر میدان صحافت میں داخل ہو گئے. 1930 عیسوی میں مولانا محمد علی جوہر گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے، جہاں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں ایک غلام ملک میں واپس نہیں جاؤں گا، میں ایک غیر ملک میں بشرطے کہ وہ ایک آزاد ملک ہو مرنے کو ترجیح دوں گا. اگر آپ ہندوستان کو آزادی نہیں دیں گے تو مجھے یہاں قبر کی جگہ دینی پڑے گی. اس خطاب کے بعد ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور لندن ہی میں 4 جنوری 1931 عیسوی کو ان کا انتقال ہو گیا. انہیں بیت المقدس میں سپرد خاک کیا گیا. چار جنوری 1966 عیسوی کو ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جنگ بندی کے لیے معاہدہ تاشقند عمل میں آیا. یہ امن معاہدہ سابق سوویت یونین کی ثالثی میں پاکستان کے صدر اور ہندوستان کے وزیر اعظم کے درمیان انجام پایا. اس کے نتیجے میں دونوں ممالک کے درمیان 3 ہفتے کی جنگ اختتام پذیر ہوئی. چودہ دیما 1357 ہجری شمسی کو ایران میں شاہ کے خلاف عوامی تحریک عروج پر پہنچنے کے بعد امریکہ کا اعلیٰ فوجی مشیر جنرل رابرٹ ہائزر خفیہ طور پر تہران پہنچا. جنرل ہائزر یورپ میں امریکی فضائیہ کا اس وقت کا نائب سربراہ تھا اور وہ ایک خاص مشن پر تہران آیا تھا. اس کا کام ایرانی مسلمان عوام کی انقلابی تحریک کی تازہ ترین صورتحال سے امریکی حکومت کو باخبر کرنا اور آئندہ کا لائحہ عمل تیار کرنے میں حکومت کی مدد کرنا تھا. جنرل ہائزر نے ایران میں 1 مہینے سے زیادہ کے اپنے قیام کے دوران شاہ سے صرف 1 بار ملاقات کی، جس میں ایران سے شاہ کی روانگی کی تاریخ اور وقت معین کیا گیا. جنرل ہائزر کا ایران کا یہ دورہ خفیہ تھا، لیکن تہران پہنچنے کے دو دن بعد اس دورے کی خبر عام ہو گئی۔ جنرل ہائزر نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ میں اس بات کا جائزہ لینے ایران آیا تھا کہ اسلامی تحریک کو کیسے کچلا جا سکتا ہے اور آیا ایسا کرنا صحیح بھی ہے یا نہیں۔ بہت زیادہ جائزے اور غور و فکر کرنے کے بعد واشنگٹن سے حکم ملا کہ شاپور بختیار کی سربراہی میں ایک مضبوط حکومت تشکیل دی جائے، اور اگر یہ اقدام کارگر نہ رہے تو پھر فوجی بغاوت کرا دی جائے۔ لیکن ایرانی عوام کی اسلامی تحریک میں اتنی مضبوطی اور وسعت آ چکی تھی کہ جنرل ہائزر اور واشنگٹن کے سارے حربے دھرے کے دھرے رہ گئے، اور جنرل ہائزر کو اسلامی انقلاب کی کامیابی سے چند روز پہلے ہی تہران سے راہ فرار اختیار کرنی پڑی۔ چودہ دیمہ سن 1357 ہجری شمسی کو اہم عالمی مسائل، خاص طور سے ایران کے اسلامی انقلاب کا جائزہ لینے کے لیے امریکہ، برطانیہ، مغربی جرمنی اور فرانس کے رہنماؤں کے درمیان گواڈیلوپ کانفرنس منعقد ہوئی۔ بحر اطلس کے مغرب میں واقع اسی نام کے جزیرے میں، جو کہ فرانس کی ایک کالونی ہے، اس کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا۔ ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے تقریباً 40 دن پہلے ہونے والی اس کانفرنس کے تمام شرکا معترف تھے کہ شاہ ایران محمد رضا پہلوی کا جانا طے ہے، لیکن امریکہ کے اس وقت کے صدر جیمی کارٹر کو فوج کی مدد سے شاہی حکومت کی بقا کی امید تھی۔ بہرحال اس کانفرنس میں شریک سربراہان مملکت کو ایرانی عوام کے عظیم انقلاب کو روکنے کی کوئی راہ سجائی نہیں دی، سوائے اسلامی انقلاب کی طاقت اور اس کے روشن مستقبل کی۔ چار جنوری سن 2011 عیسوی کو تیونس کا ایک محنت کش محمد بو عزیزی بن عروس میں تیونسی حکومت کے ظلم و ستم کے خلاف احتجاج میں خود سوزی کرنے کے 18 دن کے بعد انتقال کر گیا۔ بو عزیزی کی خود سوزی اور موت سے تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کی حکومت کے ظلم و ستم اور بدعنوانیوں کے خلاف تیونس کے عوام میں جو لاوا پک رہا تھا وہ پھٹ پڑا۔ بو عزیزی کی موت نہ صرف تیونس کے عوام کی ناراضگی کی آگ بھڑکنے کا سبب بنی، بلکہ عرب اور شمالی افریقہ کے ممالک کے استبدادی نظاموں کو بھی اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ تیونس کے ڈکٹیٹر زین العابدین بن علی کے بعد مصر کے حسنی مبارک دوسرے ڈکٹیٹر تھے جن کو معزول کیا گیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے چھڑوں کے سماعت فرما رہے تھے، اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والحمد حقہ کما یستحق حمدا کثیرا، واعوذ بہ من شر نفسی، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي، اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلني من أوليائك فإن يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته ببسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان برحمتك يا أرحم الراحمين.